اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ آخر آیت میں جو یہ لفظ واقعہ ہے کہ قبلہ موت ہی، اس کلام سے اللہ جل شانہ کا یہ مطلب ہے کہ کوئی شخص مسیح کی عدم مصلوبیت سے یہ نتیجہ نہ نکال لیوے کہ چونکہ مسیح سلیب کے ذریعے سے مارا نہیں گیا اس لیے وہ مرا بھی نہیں۔ سو بیان فرما دیا کہ یہ تمام حال تو قبل از موت تب بھی ہے، اس سے اس موت کی نفی نہ نکال لینا جو بعد اس کے طبی طور پر مسیح کو پیش آ گئی۔ گویا اس آیت میں یوں فرماتا ہے کہ یہود اور نصارہ ہمارے اس بیان پر بالاتفاق ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح یقینی طور پر صلیب کی موت سے نہیں مرا، صرف شکوک و شبہات ہیں۔ سو قبل اس کے جو وہ لوگ مسیح کی موت طبی پر ایمان لاویں جو درحقیقت واقعہ ہو گئی ہے، اس موت کے مقدمہ پر انہیں ایمان ہے، کیونکہ جب مسیح صلیب کی موت سے نہیں مرا، جس سے یہود اور نصارہ اپنے اپنے اغراض کی وجہ سے خاص خاص نتیجے نکالنا چاہتے تھے، تو پھر اس کی طبی موت پر بھی ایمان لانا ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ پیدائش کے لیے موت لازمی ہے۔ سو قبلہ موت ہی کی تفسیر یہ ہے کہ قبلہ ایمان ہی و موت ہی۔ اور دوسرے طور پر آیت کے یہ بھی معنی ہیں کہ مسیح تو ابھی مرا بھی نہیں تھا کہ جب سے یہ خیالات شک و شبہ کے یہود و نصارہ کے دلوں میں چلے آتے ہیں۔ پس ان مانوں کی روح سے بھی قرآن کریم بطور اشارت و نص مسیح کے فوت ہو جانے کی شہادت دے رہا ہے۔ غرض قرآن شریف میں تین جگہ مسیح کا فوت ہو جانا بیان کیا گیا ہے۔ پھر افسوس کہ ہمارے مولوی صاحبان ان مقامات پر نظر نہیں ڈالتے، اور بعض ان میں سے بڑی چالاکی سے کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے مانا کہ قرآن کریم یہی فرماتا ہے کہ مسیح فوت ہو گیا، مگر کیا اللہ جل شانہ اس بات پر قادر نہیں کہ پھر زندہ کر کے اس کو دنیا میں لاوے؟ مگر ان علماء کے علم اور فہم پر رونا آتا ہے۔ اے حضرات، ہم نے یہ بھی مانا کہ خدا تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے، چاہے تو تمام نبیوں کو زندہ کر دیوے، مگر آپ سے سوال تو یہ کیا تھا کہ قرآن شریف تو حضرت مسیح کو وفات تک پہنچا کر پھر چپ ہو گیا ہے، اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسی آیت قرآن کریم میں ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ مسیح کو مارنے کے بعد پھر ہم نے زندہ کر دیا، تو وہ آیت پیش کیجئے، ورنہ یہ قرآن شریف کا مخالفانہ مقابلہ ہے کہ وہ تو مسیح کا فوت ہو جانا بیان کرے اور آپ اس کے برخلاف یہ دعویٰ کریں کہ مسیح مرا نہیں بلکہ زندہ ہے۔ بعض علماء نہایت سادگی سے یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ انی متوفی کا کے آگے جو رافعوں کا اور برفع اللہ علیہ قرآن کریم میں آیا ہے، اس سے زندہ ہو جانا ثابت ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ معنی سچ نہیں تو پھر بجوز مسیح کے اور کسی کے حق میں رافعوں کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ مگر میں اسی رسالہ ازالہ و احام میں ان تمام بہموں کا مفصل جواب لکھ چکا ہوں کہ رفع سے مراد روح کا عزت کے ساتھ اٹھائے جانا ہے، جیسا کہ وفات کے بعد بموجب نص قرآن اور حدیث صحیح کے ہر یک مومن کی روح عزت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائی جاتی ہے۔ اور مسیح کے رفع کا جو اس جگہ ذکر کیا گیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیح کو دعوت حق میں قریباً ناکامی رہی، اور یہودیوں نے خیال کیا کہ یہ کاذب ہے، کیونکہ ضرور تھا کہ سچے مسیح سے پہلے ایلیا آسمان سے نازل ہو، تو انہوں نے اس سے انکار کیا کہ مسیح کا اور نبیوں کی طرح عزت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہو، بلکہ نعوذ باللہ لعنتی قرار دیا، اور لعنتی اس کو کہتے ہیں جس کو عزت کے ساتھ رفع نصیب نہ ہو۔ سو خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ یہ الزام مسیح کے سر پر سے اٹھاوے، سو اول اس نے اس بنیاد کو باطل ٹھہرایا جس بنیاد پر حضرت مسیح کا لعنتی ہونا ناپکار یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے دلوں میں سمجھ لیا تھا، اور پھر بعد اس کے بتصریح یہ بھی ذکر کر دیا کہ مسیح نعوذ باللہ ملعون نہیں جو رفع سے روکا گیا ہے، بلکہ عزت کے ساتھ اس کا رفع ہوا ہے، کیونکہ مسیح ایک بیکس کی طرح دنیا میں چند روز زندگی بسر کر کے چلا گیا، اور یہودیوں نے اس کی ذلت کے لیے بہت سا غلو کیا، اس کی والدہ پر ناجائز تہمتیں لگائیں اور اس کو ملعون ٹھہرایا، اور راستبازوں کی طرح اس کے رفع سے انکار کیا، اور نہ صرف یہودیوں نے بلکہ عیسائی بھی مؤخر الذکر خیال میں مبتلا ہو گئے، اور کمینگی کی راہ سے اپنی نجات کا یہ ہیلا نکالا کہ ایک راستباز کو ملعون ٹھہرائیں، اور یہ خیال نہ کیا کہ اگر مسیح کے ملعون ہونے پر ہی نجات موقوف ہے، اور تبھی نجات ملتی ہے کہ مسیح جیسے ایک راستباز پاک روش خدا تعالیٰ کے پیارے کو لعنتی ٹھہرایا جاوے، تو حیف ہے ایسی نجات پر، اس سے تو ہزار درجہ دوزخ بہتر ہے۔ غرض جب مسیح کے لیے دونوں فریق یہود و نصارہ نے ایسے دور از ادب القاب روا رکھے، تو خدا تعالیٰ کی غیرت نے نہ چاہا کہ اس پاک روش کی عزت کو بغیر شہادت کے چھوڑ دیوے، سو اس نے جیسا کہ انجیل میں پہلے سے وعدہ دیا گیا تھا، ہمارے سید و مولا ختم المرسلین کو مبعوث فرما کر مسیح کی عزت اور رفع کی قرآن کریم میں شہادت دی۔ رفع کا لفظ قرآن کریم میں کئی جگہ واقعہ ہے، ایک جگہ بلعم کے قصہ میں بھی ہے کہ ہم نے اس کا رفع چاہا مگر وہ زمین کی طرف جھک گیا، اور ایک ناکام نبی کی نسبت اس نے فرمایا وہ رفع نہ ہو مکانن لیا۔ در حقیقت یہ بھی ایک ایسا نبی ہے جس کی رفعت سے لوگوں نے انکار کیا تھا، اور چونکہ اس عاجز کی بھی مسیح کی طرح ذلت کی گئی ہے، کوئی کافر کہتا ہے اور کوئی ملحد اور کوئی بے ایمان نام رکھتا ہے، اور فقیر اور مولوی صلیب دینے کو بھی تیار ہیں، جیسا کہ میاں عبدالحق اپنے اشتہار میں لکھتے ہیں کہ اس شخص کے لیے مسلمانوں کو کچھ ہاتھ سے بھی کام لینا چاہیے، لیکن پلاتوس سے زیادہ یہ گورنمنٹ بے گناہ کی رعایت رکھتی ہے اور پلاتوس کی طرح رعیت کے روب میں نہیں آتی، مگر ہماری اس قوم نے ذلیل کرنے کے لیے کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا۔ تا دونوں طرف سے مشابہت ثابت کر کے دکھا دیوے، انہیں الہام بھی ہو گئے کہ یہ جہنمی ہے، آخر جہنم میں پڑے گا اور ان میں داخل نہیں ہوگا جن کا عزت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہوتا ہے۔ تو آج میں اس الہام کے معنی سمجھا جو اس سے کئی سال پہلے براہین احمدیہ میں درج ہو چکا ہے، اور وہ یہ ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافعو کا الیہ و جائل الذین اتبعو کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یعنی یہ مولوی صاحبان عبد الرحمن و عبدالحق تو مجھے اس وقت قطعی دوزخی بناتے ہیں، لیکن ان کے اس بیان سے 10 سال پہلے خدا تعالیٰ مجھے جنتی ہونے کا وعدہ دے چکا ہے، اور جس طرح یہودیوں نے خیال کیا تھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ مسیح لعنتی ہے اور ہرگز عزت کے ساتھ اس کا رفع نہیں ہوگا، اور ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی تھی انی متوفی کا و رافعو کا الیہ، اسی طرح خدا تعالیٰ نے اس جگہ بھی پہلے سے ہی اپنے علم قدیم کی وجہ سے یہ الہام بطور پیش گوئی اس عاجز کے دل پر القا کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ چند سال کے بعد میاں عبدالحق اور میاں عبدالرحمٰن اسی طرح اس عاجز کو لعنتی ٹھہرائیں گے جس طرح یہودیوں نے حضرت مسیح کو ٹھہرایا تھا، اس لیے اس نے پیش از وقوع اس پیش گوئی کو براہین میں درج کرا کر گویا سارے جہان میں مشہور کر دیا، تا اس کی قدرت و حکمت ظاہر ہو اور تا یہ بھی معلوم ہو کہ جس طرح مسیح کے عہد کے مولویوں نے اس کو لعنتی سمجھا اور اس کے بہشتی ہونے سے انکار کیا اور اس کا عزت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہونا اور آسمازوں کی جماعت میں جا ملنا قبول نہ کیا، ایسا ہی اس عاجز کے ہم مذہب مولویوں نے اس ناکارہ کو خدا تعالیٰ کی رحمت سے محروم کرنا چاہا، اور سخت گناہگار مومنوں کی بھی کسی قدر عزت ہوتی ہے، مگر انہوں نے کچھ بھی پرواہ نہ رکھ کر عام طور پر یہ تقریریں کیں اور خط لکھے اور اشتہار شائع کیے، تو خدا تعالیٰ نے اس مشابہت کے پیدا کرنے کے لیے ان سے ایک کام لیا ہے، اور دوزخی یا بہشتی ہونے کی اصل حقیقت تو مرنے کے بعد ہر یک کو معلوم ہوگی، جس وقت بعض بصد حسرت دوزخ میں پڑے ہوئے کہیں گے مالنا لا نرا رجالن کنا نعدہم من الاشرار، اے برندام کن زاہد پاکیزہ سرشت تو چانی کے پسے پردہ کی خوب تو چرشت۔ اب حاصل کلام یہ ہے کہ جو رفع کا لفظ حضرت مسیح کے لیے قرآن کریم میں آیا ہے، وہی لفظ الہام کے طور پر اس عاجز کے لیے بھی خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اگر کوئی یہ اشکال پیدا کرے کہ مسیح تو انجیل میں کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ میں مارا جاؤں اور تیسرے دن جی اٹھوں، تو بیان مذکورہ والا کیوں کر اس کے مطابق ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس موت سے حقیقی موت مراد نہیں ہے بلکہ مجازی موت مراد ہے۔ یہ عام محاورہ ہے کہ جو شخص قریب مرگ ہو کر پھر بچ جائے اس کی نسبت ہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ نئے سرے سے زندہ ہوا۔ مسیح پر جو یہ مصیبت آئی کہ وہ صلیب پر چڑھایا گیا اور کیلیں اس کے اعضاء میں ٹھوکی گئیں جن سے وہ غشی کی حالت میں ہو گیا، یہ مصیبت در حقیقت موت سے کچھ کم نہیں تھی، اور عام طور پر یہ بول چال ہے کہ جو شخص ایسی مصیبت تک پہنچ کر بچ جائے اس کی نسبت یہی کہتے ہیں کہ وہ مر مر کر بچا، اور اگر وہ کہے کہ میں تو نئے سرے سے زندہ ہوا ہوں تو اس بات کو کچھ جھوٹ یا مبالغہ خیال نہیں کیا جاتا۔ اور اگر یہ سوال ہو کہ کون سا قرینہ خاص مسیح کے لفظ کا اس بات پر ہے کہ اس موت سے مراد حقیقی موت مراد نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قرینہ بھی خود حضرت مسیح نے فرمایا ہے، جبکہ فقیہ اور فریسی اور یہودیوں کے مولوی اکٹھے ہو کر اس کے پاس گئے کہ تو نے مسیح ہونے کا تو دعویٰ کیا، پر اس دعویٰ کو ہم کیوں کر بغیر معجزہ کے مان لیں؟ تو حضرت مسیح نے ان فقیوں اور مولویوں کو جواب دیا کہ اس زمانہ کے حرام کار لوگ مجھ سے معجزہ مانگتے ہیں، لیکن ان کو بجز یونس نبی کے معجزہ کے اور کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا، یعنی یہ معجزہ دکھایا جائے گا کہ جیسے یونس نبی 3 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہا اور مرا نہیں، ایسا ہی قدرت الہی سے مسیح بھی 3 دن تک بحالت زندگی قبر میں رہے گا اور نہیں مرے گا۔ اب خیال کرنا چاہیے کہ اگر مسیح کے الفاظ مذکورہ کو حقیقی موت پر حمل کر لیں تو یہ معجزہ یونس کی مشابہت کا باطل ہو جائے گا، کیونکہ یونس مچھلی کے پیٹ میں بحالت زندگی رہا تھا نہ مردہ ہو کر۔ تو اگر مسیح مر گیا تھا اور موت کی حالت میں قبر میں داخل کیا گیا تو اس کو یونس کے اس واقعے سے کیا مشابہت، اور یونس کے واقعہ کو اس واقعے سے کیا مناسبت، اور مردوں کو زندوں سے کیا مماثلت؟ تو یہ کافی اور کامل کرینہ ہے کہ مسیح کا یہ کہنا کہ میں 3 دن تک مروں گا حقیقت پر محمول نہیں، بلکہ اس سے مجازی موت مراد ہے جو سخت غشی کی حالت میں تھی۔ اور اگر یہ عذر پیش ہو کہ مسیح نے مصلوب ہونے کے وقت یہ بھی کہا تھا کہ آج میں بہشت میں داخل ہوں گا، بس اس سے صفائی کے ساتھ مسیح کا فوت ہونا ثابت ہوتا ہے، تو واضح ہو کہ مسیح کو بہشت میں داخل ہونے اور خدا کی طرف اٹھائے جانے کا وعدہ دیا گیا تھا، مگر وہ کسی اور وقت پر موقوف تھا جو مسیح پر ظاہر نہیں کیا گیا تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں انی متوفی کا و رافعوں کا الیہ وارد ہے۔ تو اس سخت گھبراہٹ کے وقت میں مسیح نے خیال کیا کہ شاید آج ہی وہ وعدہ پورا ہوگا، کیونکہ مسیح ایک انسان تھا اور اس نے دیکھا کہ تمام سامان میرے مرنے کے موجود ہو گئے ہیں، لہٰذا اس نے برعایت اسباب گمان کیا کہ شاید آج میں مر جاؤں گا۔ تو وہ باعث ہیبت تجلی جلالی حالت موجودہ کو دیکھ کر روف بشریت اس پر غالب ہو گیا تھا، تبھی اس نے دل برداشتہ ہو کر کہا ایلی ایلی لما سبقتانی، یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اور کیوں اس وعدہ کا ایفا نہ کیا جو تو نے پہلے سے کر رکھا تھا کہ تو مرے گا نہیں بلکہ یونس کی طرح تیرا حال ہوگا۔ اگر کہا جائے کہ خدا تعالیٰ کے وعدہ حفاظت میں مسیح نے کیوں شک کیا، تو واضح ہو کہ یہ شک ذوف بشریت کی وجہ سے ہے۔ جلالی تجلی کے سامنے بشریت کی کچھ پیش نہیں جاتی، ہر یک نبی کو خدا تعالیٰ یہ دن دکھاتا ہے، اول وہ کوئی وعدہ بشارت اپنے نبی کو دیتا ہے، اور پھر جب وہ نبی اس وعدہ پر خوش ہو جاتا ہے تو ابتلاء کے طور پر چاروں طرف سے ایسے موانع قائم کر دیتا ہے کہ جو نومیدی اور ناکامی پر دلالت کرتے ہوں، بلکہ قطع اور یقین کی حد تک پہنچ گئے ہوں۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے ایک طرف تو ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کی لڑائی میں فتح اور نصرت کی بشارت دی، اور دوسری طرف جب لڑائی کا وقت آیا تو پھر پتہ لگا کہ مخالفوں کی اس قدر جمعیت ہے کہ بظاہر کامیابی کی امید نہیں، تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت کرب و قلق ہوا اور جناب الہی میں رو رو کر دعائیں کیں کہ یا الہی اس گروہ کو فتح بخش، اور اگر تو فتح نہیں دے گا اور ہلاک کر دے گا تو پھر قیامت تک کوئی تیری پرستش نہیں کرے گا۔ تو یہ الفاظ در حقیقت اس بات پر دلالت نہیں کرتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی کی نسبت شک میں پڑ گئے تھے، بلکہ حالات موجودہ کو خلاف مراد دیکھ کر خدا تعالیٰ کے غنائے ذاتی پر نظر تھی اور اس کی جلالی حیبت سے متاثر ہو گئے تھے۔ اور در حقیقت ہر یک جگہ جو قرآن شریف میں نبی کریم کو کہا گیا ہے کہ تو ہمارے وعدہ میں شک مت کر، وہ سب مقامات اسی قسم کے ہیں جن میں بظاہر سخت ناکامی کی صورتیں پیدا ہو گئی تھیں اور اسباب مخالفہ نے ایسا روبناک اپنا چہرہ دکھلایا تھا جن کو دیکھ کر ہر یک انسان ذوف بشریت کی وجہ سے حیران ہو جاتا ہے۔ تو ان وقتوں میں نبی کریم کو بطور تسلی دہی کے فرمایا گیا کہ اگرچہ حالت زیادہ نازک ہے مگر تو باعث ذوف بشریت شک مت کر، یعنی یہ خیال مت کر کہ شاید اس پیشگوئی کے اور معنی ہوں گے۔ راقم رسالہ حاضہ اس مقام میں خود صاحب تجربہ ہے، عرصہ قریباً 3 برس کا ہوا ہے کہ بعض تحریکات کی وجہ سے جن کا مفصل ذکر اشتہار 10 جولائی 1888 میں مندرج ہے، خدا تعالیٰ نے پیش گوئی کے طور پر اس سازش پر ظاہر فرمایا کہ مرزا احمد بیگ ولد مرزا گاما بیگ ہوشیار پوری کی دختر کلاں انجام کار تمہارے نکاح میں آئے گی، اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانے آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو، لیکن آخرکار ایسا ہی ہوگا، اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ ہر طرح سے اس کو تمہاری طرف لائے گا، باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے، اور ہر ایک روگ کو درمیان سے اٹھاوے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا، کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ چنانچہ اس پیشگوئی کا مفصل بیان ماں اس کی میعاد خاص اور اس کے اوقات مقرر شدہ کے، اور ماں اس کے ان تمام لوازم کے جنہوں نے انسان کی طاقت سے اس کو باہر کر دیا ہے، اشتہار 10 جولائی 1888 میں مندرج ہے، اور وہ اشتہار عام طور پر تباہ ہو کر شائع ہو چکا ہے، جس کی نسبت آریوں کے بعض منصف مزاج لوگوں نے بھی شہادت دی کہ اگر یہ پیش گوئی پوری ہو جائے تو بلا شبہ یہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے، اور یہ پیش گوئی ایک سخت مخالف قوم کے مقابل پر ہے جنہوں نے گویا دشمنی اور انحاد کی تلواریں کھینچی ہوئی ہیں، اور ہر ایک کو جو ان کے حال سے خبر ہوگی وہ اس پیش گوئی کی عظمت خوب سمجھتا ہوگا۔ ہم نے اس پیش گوئی کو اس جگہ مفصل نہیں لکھا تا بار بار کسی متعلق پیش گوئی کی دل شکنی نہ ہو، لیکن جو شخص اشتہار پڑے گا وہ گو کیسا ہی متعصب ہوگا، اس کو اقرار کرنا پڑے گا کہ مضمون اس پیش گوئی کا انسان کی قدرت سے بالا تر ہے، اور اس بات کا جواب بھی کامل اور مثبت طور پر اسی اشتہار سے ملے گا کہ خدا تعالیٰ نے کیوں یہ پیش گوئی بیان فرمائی، اور اس میں کیا مسئلے ہیں، اور کیوں اور کس دلیل سے یہ انسانی طاقتوں سے بلند تر ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ پیش گوئی معلوم ہوئی اور ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، جیسا کہ اب تک بھی جو 16 اپریل 1891 ہے پوری نہیں ہوئی، تو اس کے بعد اس عاجز کو ایک سخت بیماری آئی، یہاں تک کہ قریب موت کے نوبت پہنچ گئی، بلکہ موت کو سامنے دیکھ کر وصیت بھی کر دی گئی۔ اس وقت گویا پیش گوئی آنکھوں کے سامنے آ گئی، اور یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اب آخری دم ہے اور کل جنازہ نکلنے والا ہے۔ تب میں نے اس پیش گوئی کی نسبت خیال کیا کہ شاید اس کے اور معنی ہوں گے جو میں سمجھ نہیں سکا۔ تب اسی حالت قریب الموت میں مجھے الہام ہوا، الحق من رب کا فلا تکونن من الممترین، یعنی یہ بات تیرے رب کی طرف سے سچ ہے تو کیوں شک کرتا ہے؟ تو اس وقت مجھ پر یہ بھید کھلا کہ کیوں خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کریم کو قرآن کریم میں کہا کہ تو شک مت کر۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ در حقیقت یہ آیت ایسے ہی نازک وقت سے خاص ہے جیسے یہ وقت تنگی اور نومیدی کا میرے پر ہے، اور میرے دل میں یقین ہو گیا کہ جب نبیوں پر بھی ایسا ہی وقت آ جاتا ہے جو میرے پر آیا، تو خدا تعالیٰ تازہ یقین دلانے کے لیے ان کو کہتا ہے کہ تو کیوں شک کرتا ہے، اور مصیبت نے تجھے کیوں نا امید کر دیا، تو نا امید مت ہو۔ 5 سوال، ابن مریم کے اترنے کا ذکر جو احادیث میں موجود ہے، کسی نے سلف اور خلف میں سے اس کی یہ تعویل نہیں کی کہ ابن مریم کے لفظ سے جو ظاہر طور پر حضرت عیسیٰ مسیح کو سمجھا جاتا ہے، در حقیقت یہ مراد نہیں ہے بلکہ کوئی اس کا مثیل مراد ہے۔ ما سوائے اس کے اس بات پر اجماع ہے کہ نصوص کو ظاہر پر حمل کیا جائے اور بغیر قرائن قویہ کے باطن کی طرف نہیں پھیرنا چاہیے۔ ام الجواب، پس واضح ہو کہ سلف اور خلف کے لیے یہ ایک ایمانی امر تھا جو پیش گوئی کو اجمالی طور پر مان لیا جائے۔ انہوں نے ہرگز یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اس پیش گوئی کی تہ تک پہنچ گئے ہیں، اور در حقیقت ابن مریم سے ابن مریم ہی مراد ہے۔ اگر ان کی طرف سے ایسا دعویٰ ہوتا تو وہ دجال کے فوت ہو جانے کے قائل نہ ہوتے، اور نہ قرآن شریف کے ان مقامات کو جن میں مسیح کی موت کا ذکر ہے یوں ہی بحث سے خارج سمجھ کر خاموشی اختیار کرتے۔ اور اگر فرض کے طور پر یہ بھی مان لیں کہ کوئی صحابہ میں سے یہی سمجھ بیٹھا تھا کہ ابن مریم سے ابن مریم ہی مراد ہے، تو تب بھی کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ پیشگوئیوں کے سمجھنے میں قبل اس کے جو پیشگوئی ظہور میں آوے، بعض اوقات نبیوں نے بھی غلطی کھائی ہے، پھر اگر کسی صحابی نے غلطی کھائی تو کون سے بڑے تعجب کی بات ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اور فہم تمام امت کی مجموعی فراست اور فہم سے زیادہ ہے، بلکہ اگر ہمارے بھائی جلدی سے جوش میں نہ آ جائیں تو میرا تو یہی مذہب ہے جس کو دلیل کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں کہ تمام نبیوں کی فراست اور فہم آپ کی فہم اور فراست کے برابر نہیں، مگر پھر بھی بعض پیش گوئیوں کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اقرار کیا ہے کہ میں نے ان کی اصل حقیقت سمجھنے میں غلطی کھائی ہے۔ میں پہلے اس سے چند دفعہ لکھ چکا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا تھا کہ میری وفات کے بعد میری بیویوں میں سے پہلے وہ مجھ سے ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہی بیویوں نے باہم ہاتھ ناپنے شروع کر دیے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس پیش گوئی کی اصل حقیقت سے خبر نہ تھی، اس لیے منع نہ کیا کہ یہ خیال تمہارا غلط ہے۔ آخر اس غلطی کو پیش گوئی کے ظہور کے وقت نے نکالا۔ اگر زمانہ ان بیویوں امہات المومنین کو مہلت دیتا اور وہ سب کی سب ہمارے اس زمانہ تک زندہ رہتی، تو صاف ظاہر ہے کہ صحابہ کے عہد سے لے کر آج تک تمام امت کا اسی بات پر اتفاق ہو جاتا کہ پہلے لمبے ہاتھ والی بیوی فوت ہوگی، اور پھر ظہور کے وقت جب اور ہی بیوی پہلے فوت ہو جاتی جس کے اوروں کی نسبت لمبے ہاتھ نہ ہوتے، تو اس تمام اجماع کو کیسی خجالتیں اٹھانی پڑتیں، اور کس طرح ناحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کراتے اور اپنے ایمان کو شبہات میں ڈالتے ہیں۔ اس وقت مجھے اپنے ایک دوست کی بات یاد آئی ہے، خدا اس کو غریق رحمت کرے، نام اس مرحوم کا حافظ ہدایت علی تھا اور یہ کسی زمانہ میں ضلع گرداسپور کے ایکسٹرا اسسٹنٹ تھے اور مدت تک بٹالہ میں تحصیلدار بھی رہے۔ ایک جلسہ میں انہوں نے فرمایا کہ جس قدر بعض امور کے ظہور کا آخری زمانہ کے بارے میں وعدہ دیا گیا ہے اور بعض پیشگوئیاں فرمائی گئی ہیں، ہمیں ان کی نسبت یہ اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ ضرور اپنی ظاہری صورت میں ہی ظہور پذیر ہوں گی، تا اگر ان کی حقیقت کسی اور طور پر کھلے تو ہم ٹھوکر نہ کھائیں اور ہمارا ایمان سلامت رہ جائے۔ اور کہا کہ چونکہ غالباً ہم اسی زمانہ میں پیدا ہوئے ہیں جس کو آج سے کچھ کم 1300 برس پہلے آخری زمانہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اس لیے کچھ تعجب نہیں کہ ان میں سے بعض پیشگوئیاں ہماری ہی زندگی میں ظاہر ہو جائیں، تو ہمیں اجمالی ایمان کا اصول محکم پکڑنا چاہیے اور کسی شک پر ایسا زور نہیں دینا چاہیے جیسا کہ اس حالت میں دیا جاتا ہے کہ جب ایک حقیقت کی تہ تک ہم پہنچ جاتے ہیں۔ تمام کلام ہوں۔